منگل 31 جنوری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستانی فوج کے ترجمان نے قیادت کی تبدیلی کے بعد امن عامہ کی بحالی میں کامیابی کے بڑے دعوے کیے، مگر ایک تجزیہ کار نے کہا،
میرے خیال میں یہ بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوگا، یہ ٹیکٹیکل لیول پر اسی طرح چلتا رہے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کی جانب سے جماعت دعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید کی نظر بندی کو ریاست کی جانب سے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا گیا ہے. ادھر پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے حافظ محمد سعید کی نظر بندی کی بابت کسی بیرونی دباؤ کی خبروں کو بھی مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ آزاد اور خود مختار ریاستیں اپنے قومی مفاد میں یہ فیصلے لیتی ہیں، اور جو فیصلہ بھی ریاست لے گی وہ ملکی مفاد میں ہوگا. فوجی ترجمان کا کہنا تھا،
جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے. اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. کل یہ خبر آئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی.
خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جماعت دعویٰ کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد رات گئے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو لاہور میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا. اس ماہ کے آغاز میں سوشل میڈیا پر سرگرم 5 بلاگرز اور سماجی کارکن لاپتہ ہو گئے تھے. بلاگرز اور سوشل میڈیا کے ان سرگرم کارکنوں کی گمشدگی اور واپسی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا،
جہاں تک بلاگرز کی بات ہے، میڈیا کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہمارا فی الحال کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. بلاگرز کی جو ایبسنس تھی اس کے ساتھ کوئی ایسا ہمارا سلسلہ نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے جو بھی بات چیت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے.
پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی سماعت کے دوران حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بریت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کے فیصلے کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نے چیئرمین نیب کو اسحاق ڈار کے بارے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کی تجویز دی، جس سے نیب کے چیئرمین نے اتفاق کیا تھا. بینچ میں موجود جسٹس گلزار احمد نے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سے استفسار کیا کہ کتنے ایسے مقدمات ہیں جن میں نیب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی، جس پر وکاس ڈار نے عدالت کو بتایا کہ بہت سے ایسے مقدمات ہیں جن کے فیصلوں میں ججز کے اختلاف رائے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی گئی. عدالت کا کہنا تھا کہ بہت سے ایسے مقدمات بھی تو ہیں جن کے فیصلوں پر اختلاف رائے نہ ہونے کے باوجود نیب کے حکام نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کل بھی جاری رہے گی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے قائم مقام اٹرنی جنرل سیلی ییٹس کو امیگریشن سے متعلق صدارتی حکم نامے کی حمایت نہ کرنے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں عابد حسین.
امریکہ کی قائم مقام اٹرنی جنرل سیلی بیٹس نے محکمہ انصاف کے وکلاء سے کہا تھا کہ وہ امیگریشن سے متعلق ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل نہ کریں اور نہ ہی اس کی حمایت کریں. سیلی بیٹس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امیگریشن سے متعلق صدر کا حکم نامہ قانون کے مطابق درست ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک میں قائم مقام اٹرنی جنرل ہوں، اس وقت تک محکمہ انصاف ایگزیکٹو آرڈر کے دفاع میں کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرے گا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے محکمے کو دھوکہ دیا ہے.
میانمار کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفتیشی رپورٹ کی اشاعت ملتوی کر دی ہے. صدارتی ترجمان کے مطابق تحقیقاتی کمیشن کو رپورٹ مکمل کرنے کے لیے نئی معلومات کی روشنی میں مزید وقت دیا گیا ہے. جنوری کے آغاز میں کمیشن نے عبوری رپورٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں ریاست رکھائن میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. اپنی عبوری رپورٹ میں کمیشن کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر ریپ کے الزامات ثابت کرنے کے لیے ثبوت ناکافی تھے، جبکہ اس رپورٹ میں کمیشن نے برما کی سیکیورٹی افواج کی جانب سے لوگوں کو مارنے کے دعوے کا ذکر نہیں کیا تھا. کینیڈا کے شہر کیوبک کی مسجد پر حملہ کرنے والے فرانسیسی کینیڈین طالب علم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. الیگزینڈر بیسونیت نامی 27 سالہ نوجوان ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور اتوار کو ہونے والے اس حملے میں 50 سے زائد افراد پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے تھے. وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران نے میزائل ٹیسٹ کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی برملا خلاف ورزی کی ہے۔ وزیراعظم نتنیاہو نے فیس بک پر شائع پیغام میں کہا کہ ایرانی جارحیت کا جواب دینا ناگزیر ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ فروری میں نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں عائد کرنے پر زور دیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی متنازع ویزے پالیسی پر عمل نہ کرنے پر قائم مقام اٹرنی جنرل کو دستبردار کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سروین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں فوج کی جانب سے جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ محمد سعید کی نظر بندی کو ریاست کی جانب سے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس بابت کسی بیرونی دباؤ کی خبروں کو بھی مسترد کیا۔ ادھر پاکستان میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے۔ نئے فوجی ترجمان کی بریفنگ میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی موجود تھے۔ تفصیل سنیے۔
پاکستان کی بری فوج کے نئے مرکزی ترجمان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد میجر جنرل آصف غفور کی راولپنڈی میں یہ پہلی اخباری کانفرنس تھی، جس کا مقصد ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا خلاصہ پیش کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سال 2008 کے بعد سے فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں ملک میں امن عامہ کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ حافظ محمد سعید کی نظر بندی ایک پالیسی فیصلہ ہے جو قومی مفاد میں کیا گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور:
جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو سٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے۔ اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا۔ کل یہ خبر آئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی۔
جنرل آصف کا کہنا کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، اس سے یہاں توقع کی جا رہی ہے کہ شاید جماعت الدعویٰ جیسی تنظیموں کے خلاف کاروائی مزید آگے بڑھے گی۔ اس سوال پر کہ آیا حافظ سعید کی نظر بندی غیر ملکی دباؤ کا نتیجہ ہے، جنرل آصف کا کہنا تھا:
جو آزاد قومیں ہیں، جو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیتی ہیں، اینڈ وی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیژن اسٹیٹ لے گی وہ ملک کی مفاد میں لیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو زیادہ بات چیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک دو دن انتظار کریں، متعلقہ آفیسز ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو مزید تفصیل بتا سکیں گے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی جانب سے کل جماعت الدعویٰ کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اقدامات کے اعلان کے بعد رات گئے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو چار ساتھیوں سمیت لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا۔ ان کی یہ نظر بندی 6 ماہ کے لیے ہے۔ ہمسایہ ملک انڈیا پر پالیسی بیان دیتے ہوئے فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ ہمسایہ ملک سے جنگ ہرگز نہیں چاہتے۔
ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جب انڈیا کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی اپریہنشنز تھی کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہیں۔ تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے، تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔
گزشتہ دنوں پاکستان میں لاپتہ ہونے والے بلاگرز کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے فوج کے کسی ادارے کے ملوث ہونے کی تردید کی۔
نہیں، یہ جو آئی بی اوز جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، یہ آپریشن ضرب عزب کا حصہ تھے جو کہ ہم نے پورے ملک میں کیے۔ جہاں تک بلاگرز کی بات ہے، میڈیا کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہمارا فی الحال کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ بلاگرز کی جو ایبسنس تھی، اس کے ساتھ کوئی ایسا ہمارا سلسلہ نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے جو بھی بات چیت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے۔
فوجی ترجمان کا اصرار تھا کہ شدت پسندوں کے خلاف عسکری کاروائیاں ملک میں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں، لیکن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں جاری رہیں گی۔ فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے لیے اب بظاہر بڑا چیلنج اس امن عامہ کی بہتری کے رجحان کو برقرار رکھنا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور حافظ سعید کی نظر بندی پر بھارت میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ عمومی طور پر تو شک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے معاملے میں واقعی سنجیدہ ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
حافظ سعید کی نظر بندی کے بعد کل سے یہ خبر بھارت کے ٹی وی چینلوں اور اخبارات میں بحث کا موضوع ہے۔ بھارت کے وزارت خارجہ نے اس پر محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک کوئی جامع کاروائی نہیں ہوتی تب تک بھارت کو پاکستان کی نیت پر یقین نہیں ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے حافظ سعید کو پہلے بھی اسی طرح نظر بند کیا ہے۔ ممبئی حملے کے اصل مجرم اور پاکستان کی سرزمین سے بھارت میں دہشت گردانہ کارروائی کرنے والی تنظیموں کے خلاف صحیح معنی میں سخت کارروائی سے یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کے عزم میں واقعی سنجیدہ ہے۔ وزارت داخلہ کے جونیئر وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ پاکستان پر دباؤ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔
بھارت کی طرف سے تو پریشر لگاتار دے رہے ہیں، ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اور بھی لوگ جس کو وہاں پنپنے کا پورا موقع دے رہے ہیں، اس کے اوپر میں پریشر سب جگہ سے آئے تو پاکستان ضرور اس پریشر میں آ کر کے ٹھوس قدم ضرور اٹھائیں گے۔
ممبئی حملے میں حکومت کی نمائندگی کرنے والے سرکاری وکیل اجول نکم نے بھی شک و شبہ کا اظہار کیا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ جو نئی امریکن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے انہوں نے جو ایک ٹیررزم کے لیے جو سخت قدم اٹھا ہے اس کو دکھاوا دینے کے لیے پاکستان ایک قدم اٹھا ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کو حافظ سعید کے خلاف اب باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے۔ قمر آغا نے کہا قمر آغا کہہ رہے تھے کہ حافظ سعید کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف ممبئی حملے کے جرم میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ بھارت حافظ سعید کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمے کا ایک عرصے سے مطالبہ کرتا رہا ہے۔ تازہ ترین نظر بندی پر بھارت کی گہری نظر رہے گی۔ پاکستان آئندہ کیا قدم اٹھاتا ہے اس کا دونوں ملکوں کے رشتوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
حافظ سعید اور ان کی تنظیم جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی اچانک اس وقت کیوں کی گئی ہے؟ اس پر میں نے بات کی اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے۔
دیکھیے، حافظ سعید کے خلاف جو الزامات لگتے رہے ہیں یا جو ان کے خلاف اقوام متحدہ میں قراردادیں ہوتی رہی ہیں وہ کوئی نئی بات یا آج کوئی نیا واقعہ ایسا تو نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سن 2008 میں جب ممبئی حملے ہوئے تھے اس کے بعد حافظ سعید اور ان سے منسلک جو تنظیمیں ہیں، بعض اس وقت لشکر طیبہ تھی، ان کے خلاف اقوام متحدہ میں کارروائی کا آغاز ہوا تھا اور اسی کے نتیجے میں حکومت نے انہیں عارضی طور پر نظر بند بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ عدالت سے جو ہے وہ رہا ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بیک گراؤنڈ میں وہی اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے وہ جو بیوروکریٹک عمل ہوتا ہے اس سے گزر رہی تھی، اور اب یعنی کہ آج 31 جنوری کو ہوا یہ ہے کہ آج وہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے جب پاکستان کو حافظ سعید کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی تھی۔ اگر آج تک 31 جنوری تک پاکستان ان کے خلاف کارروائی نہ کرتا تو پاکستان کو بھی بعض مالیاتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، جن کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ تو نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی وہ پرابلمس پاکستان کے لیے کریٹ کر سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک قرارداد کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں وہ مشروط ہو جاتی اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی منظوری سے، اس میں رکاوٹ تو کوئی براہ راست نہ آتی لیکن ڈیلے ہونے کا بہت زیادہ خطرہ تھا کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ اس میں تاخیر کا شکار ہوتی۔ تو آج کی وہ ڈیڈ لائن تھی، وہ ختم ہوئی ہے اور آج ہی پاکستان نے 31 جنوری کو یہ اقدام کیا ہے تاکہ پاکستان اس ٹیکنیکل ہچ سے بچ سکے جو اقوام متحدہ کی قرارداد کی وجہ سے حافظ سعید کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔
یہ تفصیل بتا رہے تھے آصف فاروقی۔ اور حافظ سعید اور جماعت الدعوہ کے خلاف اچانک اس کارروائی پر میں نے مزید بات کی دفاعی امور کی تجزیہ کار اور پاکستان کی فوج پر کتاب ملٹری انک اور پاکستان میں شدت پسند نیٹورکس پر کتاب ملٹنسی انک کی مصنفہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے. ان سے پوچھا کہ ان کو اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کس طرح وہ دیکھ رہی ہیں کہ حافظ سعید کو اب کیوں نظر بند کیا گیا ہے, یہ کیا کوئی پالیسی میں تبدیلی ہے؟
دیکھیے پہلے تو نہیں آ رہی تھی, یہ جو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ نے ایک تھوڑا سا کوئی ان کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر یہ گروپس کو جو کہ اسپیشلی دیکھیے ممبئی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ممبئی میں کوئی 12 امریکی بھی مارے گئے تھے اور افغانستان میں بھی لشکر طیبہ نے خاصا ناک میں دم کر رکھا تھا, تو اس کی وجہ سے امریکی اس کیس پہ جو ہے وہ زیادہ جذباتی ہیں, تو اس وجہ سے شاید لگ رہا ہے, نہ تو اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حافظ سعید کو نظر بند کیا جاتا.
اچھا فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور نے ایسی باتوں کی تردید کی ہے کہ جو پچھلے دنوں جو رہا ہونے والے بلاگرز ہیں ان کے فوج کے کسی ادارے نے غائب کیے تھے, تو کیا ان کا اتنا جواب کافی ہے؟
میرا نہیں خیال جی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے, اسلام آباد کو لے لیجیے جہاں سے سلمان حیدر بھی غائب ہوئے, کہ وہاں ہر طرف جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جہاں تک فون کا تعلق ہے تو فون کو انٹرسیپٹ کر کے اس کو سننے کی جو کیپیبلٹی ہے یا ایف آئی اے کے پاس ہے یا پھر ان کے ادارے آئی ایس آئی کے پاس ہے, تو اس میں ظاہر ہے جو عام عوام ہے اس کو مسئلہ بھی پڑتا ہے, اتنی ریاست کی طاقت ہے کہ کم از کم یہ تو پتہ کر لے کہ اگر لوگ غائب ہوئے ہیں تو کہاں غائب ہوئے ہیں, اتنے دنوں یہ خاموش رہے, اب جب وہ آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ عام لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان ہے, یہ بھلے جتنا کہیں اب اتنے لوگوں کے خلاف جو پبلسٹی ہو رہی ہے جیسے بول ٹی وی کر رہا ہے اور اکثر لوگ بات یہی کرتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے, یا تو یہ تاثر یہ ختم کریں, اور میرے خیال میں اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے ادارے کی, ان کے ادارے کی خود آئی ایس پی آر کی, اس کی بہت ضرورت ہے.
اچھا ویسے انہوں نے آج یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ چند عناصر, انہوں نے کہا ہے چند عناصر قومی یکجہتی کے لیے خطرہ ہیں, تو کیا اس سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ فوج کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں ان پر تنقید کرنے والوں کے لیے مزید اب برا وقت آ رہا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک سگنل ہے جو ابھی گیا ہے وہ تو لوگوں کو یہی ہے کہ جی خاموشی اختیار رکھیں, ان سے یہ جو لڑکے باہر آئے ہیں اس کیس کو لے کے یہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, میرے خیال میں ایک خاموش سا اشارہ ہے کہ لوگ سنبھل کے چلیں, کیونکہ ابھی ظاہر ہے ابھی فوج کے لیے بھی خاصا ایک ٹف ایک سخت سا مقام ہے, کیونکہ ساری طرف دنیا میں ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک پالیسی جو ہے پش شفٹ آ رہا ہے اور اس میں یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ جو ہے اپنی اسیسمنٹ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کریں بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ہی چلیں.
دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. اور پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے یعنی آئی ایس پی آر کی آج کے پریس کانفرنس کے پر میں نے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے بھی بات کی, ان سے پوچھا کہ آج پاکستانی فوج کے ترجمان نے جو باتیں کہی ہیں اور جو کامیابیوں کے اعداد و شمار دیے ہیں, کیا اس کامیابی کو مستقل بنیادوں والی یعنی پائیدار کامیابی کہا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں یہ بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوگا, اور میری جب ریٹائرڈ سینئر لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے تو ریلیٹیولی نسبتاً ایگری کر وہ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ واقعی ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا.
تو یہ جو آپ کہتے ہیں سیاسی لیول پہ اور آپریشنل لیول پہ, لیکن یہ لگتا ہے کہ ایک اس میں اوور لیپ بھی آ رہا ہے, جیسے پاکستان میں ہر بڑا کام فوج کی مدد کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا, چاہے وہ مردم شماری کا ہو یا سی پیک ہو یا کراچی میں امن عامہ کا کام ہو, تو ایسا ملٹرائزڈ نظام کب تک چل سکتا ہے؟
یہ ٹیکٹیکل لیول پر اسی طرح چلتا رہے گا, اسٹریٹیجک تصویراتی لیول پہ بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا, تصویراتی لیول پہ یا سب سے جو آخری اونچا لیول ہے پولیٹیکل لیول اور نیشنل لیول, اس پر ہم یہ تک تعین نہیں کر سکے ڈاکٹرینل کنفیوژن یا آئیڈیولوجیکل نظریاتی خلفشار یا کنفیوژن اتنی زیادہ ہے کہ کیا ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں یا اسلامسٹ ہیں.
اچھا یہ جو حافظ سعید کے بارے میں انہوں نے کہا نیشنل انٹرسٹ اور پالیسی بیان کی ہے, کیا آپ کے خیال میں فوج کے ترجمان کو ملکی پالیسی اس طرح بیان کرنی چاہیے, یہ کہیں اور سے نہیں آنا چاہیے تھا اعلان؟
ملک میں نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا.
ویسے یہ جو سوال ہے کہ جو شدت پسند گروہ ملک کے اندر طاقتور ہو چکے ہیں, تو کیا فوج انہیں خود ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کے خیال میں؟
ایبسولوٹلی.
اچھا
لیکن آپ دیکھیے ان کے جو فسیلیٹیٹرز ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا پنجاب سے, کہ جی ان کی جو سینکچوریز ہیں اور ان کے جو فسیلیٹیٹرز ہیں, فوج میں طاقت ہے لیکن ایک سیاسی کنسنسس اتفاق رائے پیدا کرنا وہ حکومت کا کام ہے.
تو یہ جو آپ نے کہا کہ فوج یہ صلاحیت رکھتی ہے یہ شدت پسند گروہ ختم کرنے کی, لیکن ان کے فسیلیٹیٹرز موجود ہیں اس لیے نہیں کر سکتی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فسیلیٹیٹرز کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر؟
دیکھیے ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں, فوج نے بھی ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, لیکن آج یاد رکھیے کہ راحیل شریف اور اب جو جنرل قمر باجوہ ہیں وہ میرے خیال میں مکمل یکسوئی کے ساتھ سارے نہیں تو اکثر جو نان سٹیٹ ایکٹرز یا غیر ریاستی افراد ان کے خلاف بیٹل کر رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ایک سیاسی جماعت کہتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جی پنجاب میں مت آئیے, آپ کراچی میں آپ چلے جائیں بھلے, پنجاب میں مت آئیے, تو میرے خیال میں بڑا پرابلم ہوگا پھر, کیونکہ پنجاب اور جو جنوبی پنجاب ہے سب سے بڑے فسیلیٹیٹرز اور جو سینکچوریز ہیں اور جو ہاربرنگ گراؤنڈز ہیں جہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہیں. اب جھنگوی دیکھیے, جس ملک میں جھنگوی صاحب پاکستانی شہری ہیں ان کے برابر کے حقوق میرے برابر ہیں, آپ کے برابر ہیں, لیکن جہاں پہ وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں میرے خیال میں تو ہم نے بہت بڑی غلطی. سو نمبر ایک, آرمی میں کائنیٹک آپریشنز کرنے کی پوری طاقت ہے. نمبر دو, ٹیکٹیکل لیول اور آپریشن لیول پہ پوری طاقت ہے. پولیٹیکل لیول پہ حکومت میں بھی اتفاق رائے بھی نہیں پیدا. اب دیکھیے جہاں میں نے آپ نے اس کو اس کوشچن کو پرولونگ نہیں کیا اور پروب نہیں کیا کہ آپ نے جو ٹرائل سسٹمز ہیں غیر ریاستی افراد کے وہ آؤٹ سورس کر دیا آرمی کے پاس.
جی جی جی,
کیونکہ آپ میں ہمت نہیں تھی.
ٹھیک,
اور آج بھی نہیں ہے.
یہ تھے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر, اور پھر میں نے بات کی کالم نویس ڈاکٹر محمد تقی سے. ان سے پوچھا کہ جو آج آئی ایس پی آر کے ایک پریس کانفرنس میں چند عناصر کا ذکر کیا گیا جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟
دیکھیے جی, تین چار ایلیمنٹ سے ان کو تشویش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں کھل کے ڈسینٹ کا اظہار کرتے ہیں لوگ لکھنے بولنے میں, اور صرف فوج نہیں بلکہ پاکستان کی جو مکمل ریاستی پالیسی ہے پچھلے 70 سال کی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور اس نظریے سے نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں, لیکن بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے. جیسے فوج کی نظر میں پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس طریقے سے, تو یہ ڈفرنس آف اوپینین جو ہے فوج اس کو پسند نہیں کرتی. یہ بنیادی طور پر فوجی مائنڈ سیٹ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ صاحب اختیار رہے ہیں ظاہر اور باطن میں, تو وہ بالکل معمولی ڈسینٹ کو بھی برداشت نہیں کرتے. دوسرا میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ ان کا انڈیا غالباً اس یہ ہنٹ دینے سے یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی جنرل راحیل شریف جو آؤٹ گوئنگ سابق آرمی چیف ہیں, ان کے بارے میں دو تین باتیں جو ہیں وہ ہوئیں. ایک تو مبینہ طور پہ سعودی عرب کی بنائے ہوئے کسی اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی, اور دوسرا 90 ایکڑ زمین کے الاٹمنٹ ان کو راوی بیدیا علاقے میں لاہور کے قریب. تو اس کے اوپر فوج کے کچھ حلقوں میں یہ خیال ہے کہ یہ سویلین حکومت کی طرف سے یہ باتیں لیک کی گئی ہیں آرمی چیف کو, گزر سابق آرمی چیف کو ایک بری لائٹ میں پینٹ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ دونوں طرف وہ بات کر رہے تھے, ان لوگوں کو بھی اس طرح کی خبرداری دے رہے تھے جو فوج کے ریاست میں کردار پر سوال اٹھاتے ہیں, فوج کے علاقائی کردار پر سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان فوج کے اوپر یہ سوال تو پچھلے 40 سال سے ہے کہ وہ ایسے غیر ریاستی لوگوں کی سربراہی اور پشتیبانی کرتے ہیں جو افغانستان اور ہندوستان میں دراندازی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ سب بیسز کو اس طریقے سے بٹوین دی لائنز کور کرنا چاہتے تھے. اگر نام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے, لیکن نہیں لیا تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو وہ شاید ناراض نہیں کرنا, سیویلین حکومت کو براہ راست ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک خبرداری دینا چاہتے تھے.
تو ان چند عناصر میں وہ جو بلاگرز تھے ان کو بھی شامل سمجھنا چاہیے کیا؟
میری نظر میں تو بالکل شامل سمجھنا چاہیے. بلاگر جو پاکستان کے اندر جو سلامتی کی صورتحال ہے اس کے اوپر اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اوپر وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں. بلاگر کے لاپتہ ہونے کا بھی سوال جنرل صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے بڑے مسمسے سے انداز میں کہہ دیا کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو ایک کیٹاگوریکل ڈینائل ہوتا ہے وہ بھی وہ مسٹر نہیں کر سکے وہاں پہ, یعنی ایک زوردار طریقے سے رد کر دیتے اس کو کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں اٹھایا, کہ ہمارا اس معاملے سے کچھ تعلق نہیں تھا.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
کرکٹ میں پاکستان سپر لیگ 2017 کے نغمے کا ویڈیو جاری کر دیا گیا ہے. اس گانے کو گلوکار علی ظفر نے گایا ہے. ویڈیو میں پاکستانی کھلاڑی مصباح الحق, شاہد آفریدی, عمر گل اور احمد شہزاد نمایاں ہیں. آج ہی پی ایس ایل کی انتظامیہ نے اس ایڈیشن کی ٹرافی بھی متعارف کرا دی ہے, جس کی باقاعدہ رونمائی 6 فروری کو دبئی اسٹیڈیم میں ہوگی. اس تقریب میں پانچوں ٹیموں کے کپتان, پانچوں ٹیموں کے مالکان اور نجم سیٹھی بھی موجود ہوں گے. ٹرافی معروف کمپنی سوروسکی نے تیار کی ہے. امریکہ کی خاتون ٹینس پلیئر سرینا ولیمز کو بی بی سی اسپورٹس کے قارئین نے ٹینس کی عظیم ترین خاتون کھلاڑی منتخب کیا ہے. بی بی سی نے اپنے قارئین کے لیے ایک پول کرایا تھا جس میں انہیں 7 مختلف خواتین کھلاڑیوں کو جنہوں نے زیادہ ٹائٹل جیتے ہیں ان کی درجہ بندی کرنی تھی. اس میں سے 49% نے سرینا ولیمز کو پہلے نمبر پر منتخب کیا. فٹ بال کلب لیورپول کے سابق مڈ فیلڈر رے ہاؤٹن سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیم کی خراب فارم جاری رہی تو مینیجر یورگن کلوپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. یورگن کلوپ آج چیلسی کے میچ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہمیں اپنا سیزن کھیلنا ہے اور ان کے پاس معیار اور جیت کی ذہنیت کا امتزاج ہے کیونکہ وہ چیمپئن ہیں, لیکن آج کا میچ دلچسپ ہوگا.
انٹرسٹنگ ٹو واچ.
کرکٹ کلب سسکس نے نیوزی لینڈ انٹرنیشنل کے کھلاڑی راس ٹیلر کو موسم گرما کے T20 سیزن کے لیے سائن کر لیا ہے. ٹیلر نے گزشتہ برس کے دوران 73 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں اور 394 رنز بنائے ہیں. اور کرکٹ میں ہی کل یعنی 1 فروری کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ بنگلور میں کھیلا جائے گا, جبکہ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ ڈربن میں ہوگا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متنازع ویزے پالیسی پر سے اختلاف کرنے پر اٹرنی جنرل کو برطرف کر دیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن سربین کے نصف پر اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستانی فوج کی جانب سے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کی نظر بندی کو ریاست کی جانب سے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے قائم مقام اٹرنی جنرل سیلی ییٹس کو امیگریشن سے متعلق صدارتی حکم نامے کی حمایت نہ کرنے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ یورپی یونین کو درپیش روس، چین اور انتہا پسند اسلام جیسے ممکنہ خطرات کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ میانمار کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفتیشی رپورٹ کی اشاعت ملتوی کر دی ہے۔ کینیڈا کے شہر کیوبک کی مسجد پر حملہ کرنے والے فرانسیسی کینیڈین طالب علم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رواں سال 75 لاکھ سے زائد بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قائم مقام اٹرنی جنرل سیلی ییٹس کو ان کے فرائض سے سبکدوش کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر الزام لگایا ہے کہ وہ سیلی ییٹس کی طرح ان کا راستہ روکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سیلی ییٹس کی برطرفی اور اس معاملے پر امریکہ میں کیا رد عمل اب تک سامنے آیا ہے، اس بارے میں سنیے ہمارے نام نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ فرحت جاوید سے۔
سیلی ییٹس کو امیگریشن سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کی حمایت نہ کرنے پر برطرف کیا گیا ہے۔ سیلی ییٹس نے محکمہ انصاف کے وکلا کو ایک مراسلے کے ذریعے کہا تھا کہ وہ امیگریشن سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل نہ کریں اور نہ ہی اس کی حمایت کریں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب تک وہ قائم مقام اٹرنی جنرل ہیں، اس وقت تک محکمہ انصاف ایگزیکٹو آرڈر کے دفاع میں کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک ایران، عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، یمن اور سوڈان کے باشندوں کو اگلے 3 ماہ تک امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر اور جوڈیشل کمیٹی کے رکن رچرڈ بلومینتھل نے سیلی ییٹس کو اس معاملے پر واضح اور سخت موقف اختیار کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔
میں سیلی ییٹس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے محکمہ انصاف کی اعلیٰ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقی اور قانونی بنیادوں پر یہ مشکل فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ان احکامات کا دفاع نہیں ہو سکتا اور یہ کہ لمحاتی سیاست کے بجائے قانون اور اخلاقیات کی حکمرانی زیادہ اہم ہے، اور یہ ایسے حکمران کے اضطرابی حکم نامے سے زیادہ اہم ہے جو بظاہر خود یہ نہیں سمجھ رہے، یا کم از کم ان کی انتظامیہ تو یہ نہیں سمجھ رہی۔
سیلی ییٹس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ امیگریشن سے متعلق صدر کا حکم نامہ قانونی طور پر درست نہیں سمجھتی، جبکہ محکمہ انصاف کی پوزیشن بھی قابل دفاع نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیلی ییٹس نے امریکی شہریوں کے تحفظ سے متعلق قانونی حکم نامے پر عمل کرنے سے منع کر کے محکمہ انصاف کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ایلن ڈرشویٹس نے سیلی ییٹس کے اس فیصلے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔
انہیں محکمہ انصاف کو یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ اس قانون کا دفاع نہ کریں، وہ بطور احتجاج مستعفی ہو جاتی، مگر ان کے اس فیصلے کے بعد صدر کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ انہیں برطرف کر دیں، وہ ٹرمپ کے ہاتھوں استعمال ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں اس سے ٹرمپ کو سیاسی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اب وہ امریکہ کے اٹارنی جنرل کے سامنے کھڑے ہیں، انہیں برطرف کرتے ہوئے دلدل سے چھٹکارا حاصل کیا ہے اور اس طرح وہ یہ راؤنڈ جیت چکے ہیں۔
واضح رہے کہ قائم مقام اٹارنی جنرل سیلی ییٹس کو سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اس عہدے پر تعینات کیا تھا، جبکہ اٹارنی جنرل کی جگہ صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ اٹارنی جنرل مسٹر جیف سیشنز لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سیلی ییٹس کی جگہ ایسٹرن ڈسٹرکٹ آف ورجینیا کے اٹارنی جنرل ڈینا بوئنٹے کو قائم مقام اٹارنی جنرل مقرر کیا گیا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی فرحت جاوید۔ اور اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ دنیا بھر میں سفری سہولیات کو بہتر بنانے اور موبائل ایپ کے ذریعے ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں اوبر، کریم اور اے ون کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں نے ان سے متعلق افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے صارفین اور ڈرائیور دونوں نالا نظر آ رہے ہیں۔ لاہور سے سنیے حنا سعید کی رپورٹ۔
پنجاب اور سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پرائیویٹ ٹیکسی کمپنیوں اوبر، کریم اور اے ون کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ 27 جنوری کو پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اوبر کریم اور اے ون ٹیکسی سروس غیر قانونی طور پر نجی کاریں استعمال کرتے ہوئے خدمات دے رہی ہیں اور ان کے استعمال کو فوری روکا جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی ابتر حالت اور ٹریفک سے پریشان عوام حکومت کے اس نئے عمل سے نالا نظر آتی ہے۔
میں تو کافی ایکچولی کریم کو اور اوبر کو استعمال کرتا ہوں، کرتا تھا، اب جو ہے وہ میرے لیے پرابلم ہے کیونکہ میں اپنی گاڑی کئی دفعہ نہیں آفس لے کے جانا چاہتا۔
آپ کسی بھی وقت پہ کہیں پہ بھی گھر میں بیٹھ کے یا کسی بھی آفس میں بیٹھ کے کیب یا ٹیکسی منگوا سکتے تھے اور آپ کو ریٹ کا بھی فوراً پتا ہوتا، رائڈ جو ہے وہ ٹریک ہو سکتی تھی سسٹم کے تھرو، آپ کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔
حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ان پرائیویٹ کاروں کو بطور ٹیکسی چلانے والے ڈرائیورز کی شناخت متعلقہ حکام سے نہیں کرائی جاتی اور نہ ہی ان گاڑیوں کا کوئی روٹ پلان ہے۔ اس حوالے سے جب بی بی سی نے کریم ون ٹیکسی سروس کے ڈرائیور خالد سے بات کی تو انہوں نے بتایا،
کون سے ایسا روٹ پلان ہے لوکل لاہور میں، کون سی گاڑی نہیں چل رہی اس میں، یہ بالکل سروس ایسی کیونکہ بندہ اپنے گھر سے کالج، گھر سے آفس، آفس سے بچوں کے لیے شادی پہ یا کہیں شاپنگ پہ، اس میں کون سا روٹ پلان ہے؟ گاڑی ان کو لیتی ہے اور اتار کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو ٹیکس لگانا ہے تو اس کو بیٹھ کے وہ ٹیکس لگائیں، لیکن اس میں یہ کمرشل تو پھر نہ کریں ان کو۔
اس حوالے سے کریم کی مارکیٹنگ ہیڈ تنزیلہ اسلم کا کہنا ہے کہ حکومت سے بات چیت جاری ہے، جلد کوئی مثبت حل ڈھونڈ لیں گے۔
ایک نئی، بالکل نئی سروس ہے، ایک نئی بزنس ماڈل ہے، تو جو کنورسیشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اینڈ ابھی کوئی میجر کنکلوژن نہیں آیا۔
دوسری جانب اوبر انتظامیہ سے رابطے کی متعدد کوششیں ناکام رہیں۔ اوبر کے ایک ڈرائیور ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
اوبر کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ گاڑی چلاتے رہیں، تو اگر وہ روک کے چالان کرتے ہیں تو آپ وہ چالان کی چٹ ہمارے پاس لے آئیں، ہم جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ کر دیں گے۔ وہ
پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین عمر سیف نے اس معاملے پر حکومت کی طرف سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان نجی ٹیکسی کمپنیوں کو نئے ٹیکس نظام کے تحت باقاعدہ بزنس کے طور پر رجسٹر کیا جائے اور ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے، ورنہ یہ پابندی قائم رہے گی۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کی حکمران جماعت پی ایم ایل این کے محمد زبیر کو سندھ کا گورنر نامزد کر دیا گیا ہے۔ محمد زبیر کا ماضی میں کوئی متحرک سیاسی کردار نہیں رہا ہے، وہ معاشی ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میجر جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں جنہیں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے برطرف کر دیا تھا۔ کراچی سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے محمد زبیر کے سیاسی سفر پر نظر ڈالی ہے۔
مسلم لیگ نون کی قیادت نے طویل مشاورت کے بعد شریف خاندان کے کچھ افراد کے قریب سمجھے جانے والے زبیر عمر کو اس منصب کے لیے نامزد کیا ہے۔ زبیر عمر صوبے کے 32ویں گورنر ہوں گے۔ ان کے بھائی اسد عمر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ زبیر عمر 1956 کو ایبڈ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کراچی آئی بی ایس ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں میں ملازم رہے۔ زبیر عمر نے 2012 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہی سال تھا جب ان کے بھائی اسد عمر بھی نجی کمپنی کی ملازمت چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون نے وفاق میں برسر اقدار آنے کے بعد انہیں پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنایا تھا، بعد میں 2013 میں وزیر مملکت کا درجہ دے کر نجکاری کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا۔ پاناما لیکس میں وہ کھل کر شریف خاندان کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ زبیر عمر کے والد میجر جنرل غلام عمر متنازع فوجی افسر رہے ہیں، وہ یحیی خان کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری رہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ملٹری آپریشن کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ مشرق پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش میں فوجی ایکشن کے بعد بنائے گئے تحقیقاتی حمود الرحمان کمیشن میں بھی ان کا نام شامل تھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل غلام عمر کو برطرف کر دیا تھا۔ صحافی اور تجزیہ نگار ابراہیم کمبر کا کہنا ہے کہ زبیر عمر کی نامزدگی میں اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد شامل ہے۔
ڈھائی سال سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ کراچی پرامن رہے، پرسکون رہے، کاروبار بڑھتا رہے۔ اس سے بات سے اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ محمد زبیر کے بارے میں ان کی این او سی پہلے سے کلیئر تھی۔ حکومت کو ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی، شخص مقرر کیا جائے جو ان تمام معاملات کو بہتر انداز سے دیکھ سکے۔ نواز لیگ حکومت نے ضروری نہیں سمجھا کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی شخص ہو، اسی کو گورنر مقرر کیا جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر صوبائی وزیر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ گورنر کی تعیناتی کے لیے سندھ حکومت سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نئے گورنر کا ٹکراؤ ممکن ہے۔
وہ جو کردار تھا اسے بات کا، وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے تھا، تو پہلی دفعہ میرا خیال ہے نواز شریف حکومت کا کردار ڈیولپ ہوگا گورنر زبیر صاحب کے حوالے سے. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ایک سندھ کا گورنر ہوتا ہے. ماضی میں نواز شریف یہ غلطی کر چکے تھے کہ انہوں نے ممنون حسین کو جب گورنر بنایا تھا 98 میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بنایا تھا. اب 2018 کے الیکشن کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون حکومت تو اس میں وہ اپنے ترقیاتی منصوبے بھی مکمل کرنا چاہتی ہے جو کراچی میں چل رہے ہیں, اور دوسرے شاید وہ کوئی اور کردار بھی بنانا چاہتی ہے ان کا جو ایکٹیو گورنر کا کردار ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ گورنر اور صوبائی حکومت میں کچھ مرحال نئے تضادات بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں.
یاد رہے کہ سندھ میں مسلم لیگ نون مؤثر اور محترک جماعت نہیں بن سکی. ریاسویل بی بی سی کراچی.
اور پاکستان میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پیناما لیگ سے متعلق آئینی درخواستوں کی سماعت کرنے والی سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے نیب کے اس اجلاس کی تفصیلات جمع کروا دی ہیں جس میں حدیبیا پیپر ملز کے مقدمے میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کی بریت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کے دوران نیب کے حکام سے اس اجلاس کی رپورٹ طلب کی تھی جس میں حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے میں اسحاق دار کو بری کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
نیب حکام کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نے چیئرمین نیب کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بریت کے بارے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کی تجویز دی تھی جس سے نیب کے چیئرمین نے اتفاق کیا تھا. پاناما لیکس کے بارے میں درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیر اعظم کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سن 1993 میں لندن میں فلیٹس ان کی ملکیت نہیں بلکہ یہ فلیٹس قطری خاندان کی ملکیت تھے اور ان کے موکل انہیں ان فلیٹس کا کرایہ ادا کرتے تھے. بینچ میں موجود جسٹس اعجاز افضل نے وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا یہ فلیٹس التوفیق کے مقدمے میں رقم کی واپسی کے لیے گروی رکھوائے گئے تھے, جس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں تھا بلکہ اس مقدمے میں انہیں $8 million کی رقم ادا کی گئی تھی. ان درخواستوں کی سماعت میں وقفے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم اپنی بدعنوانی کو چھپانے کے لیے قطری شہزادے کا سہارا لے رہے ہیں.
وہ سونے کی مرغی جو انڈے دینے شروع ہوئی اس کے بعد وہ جو اس نے التوفیق کا قرضہ بھی اتار دیا, سب کچھ کر دیا, لندن کے فلیٹ بھی آ گئے. اب اس کی کس نے ایویڈنس دینی ہے؟ انہوں نے دینی ہے, ہم کدھر سے ایویڈنس کی لے کے آئے؟
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس عظمت سعید نے سلمان اکرم راجا سے استفسار کیا کہ التوفیق کیس میں پیسوں کی رقم کا معاملہ کیسے طے ہوا, جس پر وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو اس رقم کی ادائیگی کا علم نہیں ہے کیونکہ حسن نواز لندن میں تھے جبکہ حسین نواز پاکستان میں زیر حراست تھے. ان درخواستوں کی سماعت کے بعد اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے پوری 3 نسلوں کا جواب دے دیا ہے.
پاکستان کی تاریخ کا یہ حصہ بن رہا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے اپنے تمام پریویلیجز ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں اپنا نہیں اپنے مرحوم والد کا اور اپنے بچوں کا جو تمام قوانین کے مطابق برطانیہ میں بزنس کرتے ہیں ان کا حساب دے رہے ہیں.
ان درخواستوں کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں پتنگ بازی کی, اور وہ بھی بھارت میں. بھارت میں حال ہی میں پتنگ اڑانے کے لیے استعمال ہونے والے مانجھے میں شیشے کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے, لیکن کیا یہ پابندی بھارت میں پتنگ بازی کو محفوظ بنا سکے گی؟ ماضی میں لوگ اس کھیل کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں, کچھ نے تو اپنی جان بھی کھو دی, مگر کیا اڑتی پتنگ کاٹنے کے شوقین شیشے والے مانجھے پر پابندی پر عمل بھی کریں گے؟ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت.
یہ بہت ہی دلچسپ اور مقبول کھیل ہے. پتنگ بازی کے شوقین ہر جیت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں.
مطلب فائٹ ہو رہی ہے, جیسے نیچے آدمی فائٹ کرتا ہے, فائٹ ہوتی ہے, اس طرح پتنگوں سے ہم پیچ لڑاتے ہیں. جس نے کاٹ دیا وہ ونر, جو کٹ گئی وہ ختم.
مگر پتنگ بازی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. پتنگ اڑانے کے لیے استعمال ہونے والے مانجھے میں پسا ہوا شیشہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس سے ہر سال کئی لوگ اور ہزاروں پرندے زخمی ہو جاتے ہیں, اور کچھ تو ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. سات برس کے پرو جین موٹر سائیکل پر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تھے جب پتنگ کی ڈور سے ان کے گلے پر شدید زخم آئے۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔
بہت تیزی سے چیخا، پھر بھی مطلب پتا نہیں چلا، لیکن ہاں ان کی ممی پیچھے بیٹھی تھی تو انہوں نے پھر دیکھا کہ ہاں ایک دھاگا سامنے سے لگ رہا ہے کہ پکڑ کے اس کو توڑنے کی بھی کوشش کی ہے، مطلب اس کو دھاگے کو بریک کرنے کی، لیکن وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم تک اس کے جو گلا ہے کافی گہرا کٹ چکا تھا۔
پچھلے سال دو بچے ایسے ہی واقعات میں ہلاک ہوئے۔ ان اموات کے بعد ملک بھر میں شیشے سے لیس ڈور پر پابندی عائد کر دی گئی، مگر پتنگ بازی انڈیا میں کئی تہواروں کا مرکزی حصہ ہے، اس لیے قانون نافذ کرنا مشکل ہوگا۔
آپ اس کھیل میں سوتی دھاگے کی ڈور کے ساتھ پتنگ اڑا کر محظوظ ہو سکتے ہیں بجائے تیز بھانجے کے، جس سے انسانی جان کے علاوہ ہزاروں پرندوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کھیل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کھیلنے والے کو تو خوشی ملے اور دوسروں کے لیے غم کا باعث ہو۔
انڈیا میں پتنگ بازی کافی مقبول ہے، لیکن ساتھ ہی یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستانی اور اس کے زیر انتظام کشمیری حکام بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ احتجاج کو بنیاد بنا کر مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی عمر آفریدی نے بات کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان سے، جو گزشتہ دنوں برطانیہ آئے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ عالمی برادری پاکستان کے موقف پر کان کیوں نہیں دھرتی۔
دیکھیے، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دور سے بیٹھ کر کسی رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ پاکستان پر اپنے بہت سارے پریشر ہیں۔ میں ہوں کشمیری ہوں اور میں ان کے سینٹیمنٹس کو بھی شیئر کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ صورتحال وہاں پر بن رہی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، جو اس میں پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو ڈپلومیٹک اور مورل پولیٹیکل سپورٹ فراہم کرنی ہے۔ ہم پر بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ ہم وہاں پر کراس بارڈر ٹیررزم کا ہم وہاں پر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، خود جا کر یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایک مت بن گئی ہے ہمارے خلاف 9/11 کے بعد۔ تو اس ساری صورتحال میں سے دیکھ کر پاکستان کو کرنا ہے نا کہ کشمیریوں کا اس میں مفادی وابستہ اور پاکستان کو بھی کسی مصیبت میں نہ ڈالا جائے۔ اب بات یہ کہ گزشتہ سال جب برہان وانی غفور وانی جب شہید ہوئے، وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد تشریف لائے جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں اپنی آپ کو نہیں سنانا ہے، آپ کی سننے آئے ہوں کہ آپ کیا کہیں گے تاکہ میں اپنی تقریر میں اس کا حصہ ڈالوں۔ انہوں نے جا کر کھل کر جو باتیں کی ہیں وہ شاید ممکن نہیں ہے موجودہ صورتحال میں، کوئی اور وزیر اعظم یا کوئی اور حکومت کر سکتی تھی۔ پھر ابھی جو وہاں اسلام آباد میں ایک ہمارے ینگ پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے ایک سیمینار بلایا تھا انٹرنیشنل کشمیر والے سے، وہاں پر بھی جو میاں نواز شریف صاحب نے جو کوششیں کی تھی۔ اب یہ ہے کہ جو پاکستان کر سکتا ہے وہ الگ فلو کرم سے اس نے کیا ہے۔ ہم ذرا سے جذباتی قوم بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کہ کشمیر کی انڈیجنس جو موومنٹ ہے اس کو بھی کوئی دبا نہ لگے اور پاکستان بھی کسی ایسی مصیبت کے شکار نہ ہو پائے۔ اس لیے کہ یہ جو سی پیک بنا ہے اس کے بعد بہت سارے ملک ہمارے خلاف ہیں، ہندوستان ہمارے خلاف ہے اور مغرب میں بھی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے صورتحال کو دیکھ کر ہی بات کرنی ہے نا جی۔
تو آپ مطمئن ہیں کہ پاکستانی قیادت جو کچھ کر رہی ہے اس وقت کشمیر کے مسئلے کے بارے میں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟
جی میں مطمئن ہوں۔
اچھا، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ الزام لگتا رہا ہے پاکستان پر، اور ظاہر ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں بھی۔ بھارت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو شدت پسند ہوتی ہے جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان سے ان کا تعلق ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
ایک تو میں آپ سے کروں کہ یو این ریزولوشن کے تحت مجھ پر کوئی پابندی نہیں کہ میں ایل او سی کو کراس کروں, یعنی مجھے یہ اختیار دیا ہوا یو این نے, لیکن وہاں پر سارے کشمیر کے اندر ہندوستان نے خاردار تارے بچھائی ہوئی ہیں, 7.5 لاکھ اس کی ٹروپس ہے اسٹیٹ کے اندر, شہری علاقوں میں بھی اور ایل او سی کے اوپر بھی, وہاں تو چڑی کا بچہ بھی پار نہیں مار سکتا. تو وہ بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ خود ایک ریزسٹنس ہے اور وہ لوگ اپنے طور پر, اب بات یہ کہ آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ انہوں نے ٹروپ سے وہ ہتھیار چھین کر وہ لوگ فرار ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کر دی ایسی. بات یہ ہے کہ ہندوستان اس لیے دنیا کی توجہ اٹھانا چاہتا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان ایک دنیا کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, لوگوں کو دیکھنا, کل بھی وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے انہوں نے ہندوستان کا نام لیا, ادھر جا کر امریکہ میں وہ جو ان کی ریپبلکنس کی جو تھے بیٹھ ان کے کانفرنس میں وہ گئی ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنی, اس سے جو اس کی ایک کنزیومر مارکیٹ ہے ویسٹ کے لیے, اس پر وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ 100% پیورلی جو ہے نا یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے خاردار تعریف 7.5 لاکھ فوج کر دی گیا ہے وہ.
جی مسٹر پرائم منسٹر, سوال یہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسند تنظیموں کا وجود ہے یا نہیں؟
بالکل نہیں ہے جی. آپ آئیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آئیے سارے آزاد کشمیر دورہ کیجیے. یعنی جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, زیادہ ان کا یہ ہے کہ جی نارتھ کے علاقہ پہاڑی علاقہ جنگل ہے یہاں سے لوگ جاتے, چپا چپا چھان مارا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے, ان کے ہیلی کاپٹر چلتے رہے, کسی نے کوئی الزام لگایا؟ یو ایس کے تھے, برٹن کے تھے, یورپ کے تھے, سب ملکوں کے تھے, مطلب جگہ جگہ لے جاتے رہے, وہ ایل او سی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, وہ تمام جو ایریا تھا ہمارا پتی سے پٹی نا آزاد کشمیر.
تو راجہ فاروق خان صاحب, دیکھیں آپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو اس خطے اس علاقے کے بارے میں معلومات ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہیں. یہ بتائیے کہ پاکستان میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جن کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے, خود پاکستان نے کالعدم قرار دیا ہے, ان پہ پابندیاں ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جلوسوں کی ان کے رہنما قیادت کر رہے ہوتے ہیں.
ایسا ہے کہ ایک آج صاحب ہیں ان کے بارے میں ہے, لیکن اب وہ بھی بند ہو گیا ان کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تنظیمیں ہیں, اس کا کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان سب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ لوگ جوڑ دیتے ہیں اس کے اندر, کچھ لوگ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ لیم لائٹ میں لانے کے لیے نام لے لیتے ہیں, لیکن واللہ آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں. اب جلسہ جلوس
نہیں, لیکن اگر وہ آپ کے زیر انتظام علاقے میں جہاں آپ عملداری ہے جہاں آپ کی وہاں پہ کوئی سرگرمی کرتی ہے جلسے جلوس نکالتی ہے, تو یہ تو ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے نا کہ اسے روکیں.
ایسا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز وہ سارے مل کر جو ہے تو سب کو کنڈیم کرتے, کسی ایک دن یعنی یہ جو یوم جمہوریہ ان کا نام نیاد ہے وہ مناتے ہیں, یہ 15 اگست کا دن مناتے ہیں, یا 27 اکتوبر کو جسے انڈین ٹروپس نے یہاں پر لینڈ کیا کشمیر کے اندر, اس کو کنڈیم کرنے کے لوگ کرتے ہیں, لیکن اب وہ بھی سلسلہ نہیں ہے. یہ اب ویسے ایک انڈیا کا ریٹارک ہے کہ جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ بھی عملاً ایسی بات نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر. میں آپ کو یہ ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, کسی بھی ایسی تنظیم کا کہ جو کالا دھن قرار دیں, اسی دیکھیے آزاد کشمیر پورا امن علاقہ ہے, کوئی آپ نے کوئی بات سنی ہے وہاں پہ کہ جی کوئی ایسی بات جو کوئی شدت پسندی کا واقعہ ہوا جس کو لوگ کہتے ہیں؟ کوئی ایسا بات نہیں. پاکستان کا سب سے جو پرامن علاقہ ہے وہ آزاد کشمیر. انڈیا نے اب یہ کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایل او سی کے اوپر انہوں نے ایک ریٹس رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اگر پاکستان میں گھس کر اپنے کسی آدمی کو وہاں پر بھیجیں گے, کسی فوجی کو مارے تو اتنے پیسے دیں گے, کسی سویلین کو مارے اتنے پیسے دیں گے, جلسے میں جا کر دھماکے کے اتنے پیسے دیں گے, اور وہ ان کے جو ہے نا وہ پکڑے گئے ان کے جو ہے. الٹا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل تو صورت حال یہ ہے آزاد کے قدر وہ ہم نے پکڑے ان کے سارے وہ جو ہے ان کے وہ پورا وہ نیٹ ورک ان کا پکڑا, تو جو آزاد کشمیر کے اندر ایل او سی کے قریب جو ہے وہ یہ سب ورسو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے فاروق حیدر خان صاحب کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات کی سطح ہے اس وقت, ظاہر ہے کہ بدترین سطح پر ہیں اس وقت ان ملکوں کے تعلقات, تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ کشمیریوں کے لیے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں سے بالکل حقل یقین سے کہ بائی لیٹرل ازم جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے کشمیر کے اوپر ہندوستان پاکستان کے درمیان, یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ 70 سال ہو گئے جواہر لال نہرو کے اور اس کے لیاقت علی خان کے مذاکرات ہوئے, پھر ایوب خان کے اور نہرو کے ہوئے, پھر سورب سنگھ اس کے بھٹو صاحب کے درمیان ہوئے, پھر کبھی سرکٹری خارجہ پر ہوتے رہے, پھر واجپئی صاحب بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے بحثیت وزیر خارجہ ادھر, پھر اس کے بعد میاں صاحب اور ان کے درمیان بھی ہوا تھا، ایک ایسا معاملہ ہوا تھا. لیکن بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیے بغیر جب تک یو این سیکورٹی کونسل یا اس طرح کی قوتیں جب تک وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرے، ہندوستان پر جو اس نے جو کچھ ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دیکھیے سیریا کے اندر دو ہتھیار بند قوتیں لڑ رہی ہیں، عراق کے اندر دو ہتھیار بند قوتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، یہاں تو ایک طرف نہتے لوگ، سری نگر میں تو پتھر بھی نہیں ملتے، وہاں تو پرانی اینٹیں جو مکان کی ہیں وہ ہے یا وہ نعرے لگاتے ہیں. تو اب پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کنونشنز موجود ہے کہ آپ کتنی فورس استعمال کریں گے کسی بات کو کچلنے کے لیے، جو کچھ اس کے جو اندر جو اس کی فورس جو استعمال کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کرمنل ہے، وہ تو ہیومینٹیرین مطلب ہے. جو ایشوز ہیں کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن کی جا رہی ہے، بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر پانچ مہینے میں لوگوں نے تین کھانے کی جگہ ایک وقت کا کھانا کھاتے رہے. خود ہندوستان یہ کہتا ہے کہ 40,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے پانچ مہینے سے. جو
تو یہ بتائیے آپ نے بائی لیٹرلزم کی بات کی کہ اس کو بائی لیٹرلائز جو کرنا تھا یہ فیل ہو چکا ہے، اس سے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا آپ یہ کہتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ موجود ہے، شملہ معاہدہ خاص طور پہ، جس کا بھارت حوالہ دیتا ہے کہ یہ دو طرفہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہونا ہے، تو اس معاہدے سے کیسے نکلا جائے گا؟
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ویسے تو اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا جی کہ اپنی جو پوزیشن اس کے حق کر بھی بات ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ شملہ معاہدہ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو روک سکتا ہے. ابھی ہندوستان کی یہ ایک ہے اس کا نیریٹو ہے کہ جی یہ بات نہیں ہو سکتی، دو طرفہ بات چیت سے کبھی کشمیر کا بھی شوال نہیں ہوگا. اور اسی یہ بات لے جاتے اس وقت ایسی ٹینشن ہو جائے گی کہ دو ایٹمی ملک ایک دوسرے کو گھور رہے اور کس وقت کی بات. اب دنیا نے یہ کہہ دیا جی آپ آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں. اس کو
بھارت اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کرنا چاہتا، بین الاقوامی سطح پہ نہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن آپ نے یہ کہا کہ 9/11 کے بعد جو عالمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا. تو اس طرح تو جو یہاں کے کشمیری ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی پاکستان ناکام ہو گیا ہے، وہاں کی صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا.
بات یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ اکیلی پاکستان نے نہیں چلانی، اس لیے کشمیری جو ہے نا بنیادی فریق ہوا ہے. کشمیری نہیں تھکیں گے. دیکھیے یوکرین 350 سال روس کے قبضے میں رہا، میں نے نہیں دیکھا، میرا بیٹا دیکھے گا آزاد کشمیر کو، نور سے نہیں دیکھا اس کا بیٹا دیکھے گا. بات یہ کہ ہمارا رزالو ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ کشمیر کو، آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا کشمیر کو آزاد دیکھے گا، تو کیا آپ کس طرح کی آزادی کی بات کریں گے؟ کشمیر خود ایک ریاست کے طور پہ پاکستان اور بھارت سے الگ ہو کے ایک آزاد ریاست بنے؟
دیکھیے جی بات یہ کہ جو یو این ریزولوشن میں لکھا ہے ادھر انڈیا اور پاکستان، اس میں جو کشمیری فیصلہ کرے گا، جو میجارٹی فیصلہ کرے گا میں قبول ہے.
یعنی اس میں جو آزادی، اگر اس میں آزادی کی بات ہوتی ہے تو وہ نہیں، وہ آپ نہیں مانیں گے.
اس کو ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیتے، تو سارے اس پر آمادہ ہی نہیں ہے تو ہم انہیں حل تلاش کرتے. ہم نے تو اسی بات پہ کر رہے جو ہمارے سامنے چیز، ہمیں اسی کے اندر رہ کر بات کرتے، اس سے پھر نئے نئے مسئلے چڑھ جاتے ہیں.
یہ تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان، جو بی بی سی کے عمر آفریدی سے بات کر رہے تھے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے دورے کے خلاف آن لائن پٹیشن کو اب برطانیہ کے پارلیمان میں زیر بحث لایا جائے گا. اس آن لائن پٹیشن میں 17,00,000 افراد نے اب تک دستخط کیے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثقلین امام. تو ثقلین یہ بتائیں کہ اس خبر کی تفصیل ہے کیا؟
امبر، برطانیہ میں قانون ہے اور جو اس پر کافی لوگ عمل بھی کرتے ہیں کہ اگر عوام چاہیں کہ کوئی موضوع اس ایسا مفاد عامہ کا ہے جس پر پارلیمان جو ہے اپنے رائے دے یا کوئی فیصلہ کرے، تو اس موضوع کو اٹھانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے اور اس پٹیشن پہ ایک خاص تعداد سے زیادہ دستخط ہو جائیں، یعنی 60,000 سے زیادہ دستخط اگر ہو جائیں تو اس موضوع کو پارلیمان میں یہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی پارلیمان پر اس کو زیر بحث لاتی ہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جو اکثریت ہوتی ہے پارلیمان کے اندر اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن آپ کم از کم کسی معاملے کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں. تو اسی اصول اور قانون کے تحت کچھ لوگوں نے پٹیشن فائل کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ برطانیہ ہے اس کو یا تو روکا جائے یا کم از کم اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے، یعنی اس وقت اس کو بہت ہی اعلیٰ سطح کا ایک رائل قسم کا ایک گیسٹ کے طور پہ ایک حیثیت دی جائے گی جس میں بڑی بڑی ضیافتیں ہوں گی. تو وہ چار دن کا یہ دورہ کام کر دیا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ مخالفتیں یعنی تقسیم کر رہے ہیں دنیا کو اور بین لگا رہے ہیں اپنے ملک میں. تو اس میں زیادہ تر یہاں کے برطانیہ کے جو لبرل طبقے ہیں، جو مسلمانوں کے کچھ طبقے جو انہوں نے سب سے زیادہ کیمپین چلائی اور انہوں نے 17,00,000 دستخط حاصل کیے. لیکن مزیدار بات ہے کہ ایک اور بھی درخواست یہاں پہ بحث میں آئے گی کیونکہ اس میں 1,00,000 کے قریب دستخط ہوئے اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو برطانیہ آنے دیا جائے.
اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر ثقلین امام ہی تھے اور ہماری پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں رابن وارن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستانی فوج کی جانب سے جماعت دعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید کی نظر بندی کو ریاست کی جانب سے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے قائم مقام اٹرنی جنرل سیلی ہیٹس کو امیگریشن سے متعلق صدارتی حکم نامے کی حمایت نہ کرنے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ یورپی یونین کو درپیش روس، چین اور انتہا پسند اسلام جیسے ممکنہ خطرات کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. میانمار کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفتیشی رپورٹ کی اشاعت ملتوی کر دی ہے. کینیڈا کے شہر کیوبک کی مسجد پر حملہ کرنے والے فرانسیسی کینیڈین طالب علم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رواں سال 75 لاکھ سے زائد بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.